کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیتیں اور سلامتیاں انسان کا مقدر بنا دیتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی حصار کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ حضرت فقیہ ابو الیاس مرکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی ایک بہار کو، ایک فائدے کو، ایک بڑی پیاری یوں بلیے حکایت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ایک اللہ والے بھی تھے، آپ نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، قدم قدم پہ بولیے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی اور ذکر جو ہے وہ نہیں کر رہے، دیگر اذکار آپ وہ نہیں کر رہے اور آپ صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ نے جب اپنا نام بتایا، میں سفیان ثوری ہوں، جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ زمانے کے ولی سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرا والد، ہم دونوں حج کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے، میرے والد صاحب رستے میں بیمار ہو گئے اور میں اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے وہاں ان کے ساتھ رک گیا، قافلہ ہمیں چھوڑ کر کے جو ہے وہ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اپنے والد کی تیمار داری کے لیے ان کے ساتھ تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو میں نے پھر کیا دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے اور حالت ان کی بڑی خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا تو مجھے بھی اونگ آئی اور میں جب سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑی حسین جو ہے وہ چہرے والی ہستی ہیں، وہ میرے والد کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے چادر ہٹائی ہے اور میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، تو میرے والد کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا اور ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، بہت ٹھیک ہوگی۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا۔ انہوں نے ایسا حسین لباس پہن رکھا تھا کہ ایسا حسین لباس میں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور ایسی خوشبو ان سے آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہیں ہم پر یہ کرم کرنے والے؟ تو فرمایا وما تعرفنی، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارا نبی محمد بن عبداللہ ہوں، تمہارا والد گناہگار تھا لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا اور جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے جب مدد کے لیے ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے بچائے، عافیتیں راحتیں ہمارا مقدر بنائے۔ خلیفہ امیر السنت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سیدنا، لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر کسی کے ہاں جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اور ایک اور ایک گیارہ یہ اصل ہم نے بچوں کے اندر دیکھا ہے، یعنی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ بڑا یوں بولیے کہ ایک لمیٹڈ صورتحال میں رہے گا، لیکن جیسے ہی اسے کوئی اور بچہ جو ہے وہ مل جائے گا تو پھر یا تو وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گا یا یہ اس کے رنگ میں رنگے گا، کوئی نہ کوئی ایک کام تو کیا ہے ہونا ہی ہے۔ تو بچے بعض کا جو ہے وہ شور مچاتے ہیں، بھاگتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں والدین کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جن رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے، کیا ہونا چاہیے اور بچوں سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، عربی میں ایک محاورہ ہے، الجنس یمیر الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔
ٹھیک،
اب جیسے الحمدللہ الکریم ہم نے درس نظامی کیا ہوئے، ہمارے سامنے کوئی درس نظامی والا آئے گا تو ہم اس سے آٹومیٹکلی جو ہے نا
کنیکٹ ہو جائیں گے،
کنیکٹ ہو جائیں گے اور اسے درس نظامی کتابوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اسی طرح ہم سفر میں کوئی ایسی ان نون جگہ، وہاں کوئی دعوت اسلامی والا مل جائے گا، ہمیں پتہ چلا دعوت اسلامی کا تو اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، اگرچہ کہ بظاہر سہولیہ نہیں، تو ہم کیا آٹومیٹکلی تنظیمی باتیں کرنا اسے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ گاؤں دیہات کا مل گیا، ہم بیرون ملک کے پاکستانی کو مل جائے گا، تو ایک الجنس و امیر الجنس ایک فطری تقاضا ہے. اب مسئلہ یہ ہے بچے میں جو ہے نا اچھل کو جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہے. اب جب اس کو وہ الجنس ہوئی امیر الجنس، اب جو اس کو اس کا ملے گا، اس کا ہم جنس ملے گا، بچہ ملے گا، تو ذرا اس نے بھائی یہی کرنا ہے. ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں، ایک اور ایک سو گیارہ ہوتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. کہ بعض ہوتے اتنے پاورفل ہوتے ہیں، کتنے شرارتی ہوتے ہیں، وہ جب دو ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ایک سو گیارہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور صرف گیارہ نہیں رہتے وہ. اس میں یہ کہ والدین کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، بازو کا جو ہے نا دونوں کو الگ بٹھا دیں، اب تھوڑا آنکھیں بھی دکھائیں، سب کچھ کر سکتے ہیں.
صحیح،
کیونکہ وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پھر بڑا ایک عجیب سا سما ہو جاتا ہے.
ایسی بات.
اب چونکہ ویسے بچہ شریف ہوگا، دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جیسے ہی آ گیا نا، گیارہ جب ہو گئے نا، یہ ڈبل ہو گئے. اب کیا ہے کہ وہ اتھل پاتل کر دیں گے، تو پہلے کھانا نکال لیں گے. اب چونکہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، تربیت دینی چاہیے جانے سے پہلے، کہ دیکھو بیٹا ہم کہیں جا رہے ہیں، جب تک بڑے شروع نہ کریں کھانا تب تک آپ نے شروع نہیں کرنا، پہلے کھانے سے پہلے نیتیں ہوں گی، پھر دعا ہوگی، پھر جو ہے وہ کھانا شروع کرنا ہے. تو اس نے ہم نے تربیت کری. اگر ہم نے تربیت کی ہوئی ہے، اب دوسرا بچہ آ گیا، تو اب اگر ایسا مسئلہ ہو بھی گیا نا، تب اس کو کیا آپ انڈیکیشن کا انڈیکیٹ کریں گے نا، بیٹا جب بڑے شروع کریں تب اپنی بات ہوئی تھی نا، عرض کی تھی، اب کیا آٹومیٹک اس کو یاد آ جائے گا، وہ صبر و تحمل برداشت سے کام لے.
ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو.
آمین.
اور حضرت صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات کچھ جو ہے وہ لوگوں کا ہم نے انداز دیکھا ہے کہ انہوں نے جب مہمان آئے ہوئے ہوں تو اپنی اولاد کو ضرور جھاڑنا ہوتا ہے. ماں ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کوئی باتیں چار سنائے گی، باپ ہے تو اپنے بیٹے کو چار باتیں جو ہے وہ سنائے گا. یعنی یہ ہماری یوں بولنے لکھی بھاری بات بھی ہے، کچھ ایکسپیرینس بھی ہم نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ کر رکھا ہے. اور وہ بیچارے پھر وہ بچے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں کہ جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو ہماری بے عزتی جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو کیا آپ پیرنٹس کو سجیسٹ کریں گے ایسے مواقع پر کہ جب ہمارے ہاں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، اچھا ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اپنے بچے کو اسی وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو نٹ پیج اس کے جو ہے وہ ٹائٹ کرنا، کیا کہتے ہیں آپ؟
ہاں دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ایسے والدین ہوں گے نا، ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ حرکتیں جو ہے نا وہ عجیب و غریب کریں گے، یہ اس طرح کریں گے، تو اب ان کو جھاڑنا ضروری ہے. یا تو بچوں نے بچپن میں سے حرکتیں کی ہوئی ہوتی تو اس لیے ان کی ایک عادت ہوگی کہ یہ کرنا ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ چونکہ وہ بعض اوقات جو لڑکپن میں عادت ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہو کر وہ عادت رہے، وہ بعد میں تھوڑے سیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کرے کہ اس سے جو ہے نا بچے کے دل میں بغاوت ہو جاتی ہے، کہ بچہ جب سب کے سامنے بے عزت ہوگا تو پھر آزمائش ہوگی. آپ کے لیے آزمائش ہے. ہاں بچے نے حرکت کوئی ایسی کی ہے کہ سامنے والے کی حق تلفی کی ہے، تو اب آپ اس کو جھاڑ سکتے ہیں دوسرے کے سامنے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے ساتھ انصاف ہوا، اگرچہ میں مہمان ہوں، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں اس گھر کا رہنے والا نہیں ہوں، مگر یہ مجھے انصاف ملا یہاں کہ اس گھر کے بچے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اس کے بڑوں نے اس کو سزا دی میرے سامنے، یا اس کو جھاڑا، اس کو روکا، وہ اس پر کنڈیشن ہے، جیسی کنڈیشن تو یہ کرے.
خام خواہ نہیں کرنا چاہیے،
خام خواہ نہیں،
روٹین اس کو نہ بنائے. جب بھی آئے ہیں کوئی نہ کوئی
روٹین نہ بنائے،
عادت نہ بنائے، ٹیون ہوتی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات یہ ہوتی ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. بچے ایسا پھر اس بات کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر محسوس بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی، جیسے ہوتا نا بھائی کوٹا پورا ہو رہا ہے، مطلب بس جو ہے یہ ایک دفعہ کیا ہے ہونا ہی ہے.
اچھا وہ پھر یہ پھر مہمانوں کے سامنے نا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی اکیلے میں اس کو یہ ڈانٹیں گے نا، جھاڑیں گے نا، اس کو سمجھائیں گے، تب بھی پھر وہ ڈیٹ ہو جائے گا، وہ سنی انسنی کرے گا.
اللہ بچا،
اللہ بچا،
اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے، ان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے.
اب دیکھیں میں آپ کو، تو جاندار جو ہے نا، ہر جاندار سے تعلق انسیت سے مانوس ہو جاتا ہے.
ہاں جی.
اب دیکھیں کہ بقرعید میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ جانور جو گاؤں دیہات سے آتا ہے تو وہ تھوڑا بدکتا ہے ٹریفک دیکھ کے, بعد میں نارمل ہو جاتا ہے. بعد میں اس کے آگے جو ہے نا وہ ٹرک بھی گزر رہا ہے, بڑا شور کرتا ہوا رکشہ بھی گزر رہا ہے, وہ نارمل رہتا ہے. تو اب اس سے دیکھ لیں, اب اس کو یہ نہیں کہیں گے, اب ہم تو یہ کہیں گے عادی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ بڑے سے بڑا شور ہے وہ برداشت کر لیتا ہے گاڑی کا, وہ بڑے سے بڑا ٹرک بھی دیکھ لے گا یہ جانور, ورنہ کیا خالی موٹر سائیکل دیکھے گا تو یہ گھبرا جائے گا اور اچھل کود کرے گا. تو بچے کا بھی جو نا یہی حال ہے کہ شروع میں جب اس کو ڈانٹیں گے نا تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا, اب بار بار اس کو جب ڈانٹیں گے نا بات بات پہ اب یہ ڈھیٹ ہو جائے گا, اب اس کے کانوں تو جوں تک بھی نہیں رہیں گے, یہ بس وہاں تو میں سنتا رہتا ہوں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. ابھی جو نا میری ماں نے مجھے جھاڑا پھر مجھے سینے سے لگا لے گئی, وہ ختم, رات گئی بات گئی, تو رات گئی بات گئی, وہ لمحہ گیا اور بات گئی. ڈانٹے تو پھر تھوڑا
رکھیں
رکھیں بھی,
مرحبا,
اس کو پتا بھی چلے کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے, کہ مجھے مٹھائی نہیں ملی, مجھے پیار نہیں ملا, ڈانٹ پڑی ہے مجھے, اور میری غلطی بھی میں نے اس کو غلطی بھی بتائی جائے, کہ نہ کہ یہ کہ آپ خود اس کی غلطی نہ سمجھیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا خود ہی غلطی نہیں سمجھے تو پتہ نہیں تو ہوا کہ خام خواہ جو ہے نا وہ ہوائی فائر کر دیتا ہے, تو بعد میں ہوتا ہے اچھا اچھا یوں ہوا تھا, یوں نہیں ہوا تھا. اچھا بالفعل اب اگر غلطی آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھائی اس نے یہ غلط کیا, تب بھی بچے کو بتائیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے, بچوں کو سمجھائیں, پہلے وارننگ دیں پھر کریں. بچے کو بعض وقت کیا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس بات پہ جھاڑو, وہ بچہ ہے, وہ ابھی اس کی عقل کم ہے. اگر وہ عقل مند ہوتا تو پھر بچہ نہ ہوتا نا.
مرحبا, کال لیتے ہیں. جی,
ہم نے سنا ہے کہ معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئی تھی, تو پھر 50 نمازوں سے 5 کیسے ہوئی؟
جی, 5 کیسے؟
دیکھیں یہ تو صحیح مسلم شریف کا یہ پورا اس میں بیان ہے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دیدار الہی کے بعد, تو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, تو آپ جو نے 50 سے کم کروائیں, کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی, نہیں پڑھ پائے گی, آپ کم کروائیں, تخفیف کروائیں. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ رب العزت میں گئے, اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی, تخفیف کی, تو 5 کم کر دی گئیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے 45 کروا کے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے, 45 بھی نہیں, اب مزید کم کروائے, تو پھر 5 کم ہوئی. تو یوں کرتے کرتے نا 5 رہ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب مزید تخفیف کروائیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. تو خیر پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی جو امت ہے نا وہ پڑھے گی تو 5 مطلب ثواب جو ہے وہ 50 کا ملے گا.
واہ واہ, سبحان,
ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور جو برائی کا ارادہ کرے مگر اس نے برائی کی نہیں, اس سے رکا رہا, تو اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی. اب جب وہ برائی کرے گا تب لکھی جائے گی,
اور وہ بھی ایک,
وہ بھی ایک,
سبحان اللہ.
یعنی نیکی کا حال ہے خالی ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جائے گی, سبحان اللہ, کیونکہ نیکیاں کرنے پر 10
نیکی, سبحان اللہ.
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آخری نبی ہے نا وہیں یہ رحمت للعالمین بھی ہے,
سبحان اللہ,
کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرحبا, جی کال.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کا مطلب سمجھا دیجیے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جس مانی ہے.
مرحبا, جی حضور.
دیکھیں اجل کے معنی ہے موت,
ٹھیک,
ڈیتھ, اور آنی جو ہے نا یہ وقتی, عارضی, اسے معنی یہ
آن سے آنی,
آن سے آنی جی,
جیسے ایک آن کے لیے ایک لمحے کے لیے,
جی ایک لمحے کے لیے. پھر یہ دوسرے شعر میں ہے کہ آن کے بعد تو وہی لمحہ لحظہ دم بھر تھوڑی دیر, اور مثل سابق تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مثل سابق پہلے کی طرح. تو اب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اجل تو آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, کیونکہ وعدہ الہی ہے. 12:17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے نا, کل نفس ذائقات الموت, کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہے کہ موت جو ہے وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی, اور پھر کیا ہوا کہ یہ موت ایسی ہے کہ فقط ایک لمحے کے لیے آنی ہے, اور پھر جب ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو, بس یہ ہے کہ وعدہ الہیہ ایک پورا کرنا ہے. اس کا عقیدہ عرض کر دوں, اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے, مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے, جو کہ نیا نہیں, جو کہ ایک عرصے سے جو پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے, کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں حقیقتاً ایسے زندہ ہیں کہ جیسے رونق افروز دنیا کے زمانے میں تھے, جیسے دنیا میں جیسے حیات تھے, بس ان کی جو موت ہے نا وہ ایک آن کے لیے تھی, رو بھی وعدہ الہیہ کے تصدیق کے لیے کہ کل نفس ذائقات الموت, تو بس اس واسطے وہ آئی. اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جسمانی دنیاوی زندہ ہے. اچھا, نمازیں پڑھتے ہیں, حج میں جاتے ہیں, مجالس سے خیر میں تشریف لے جاتے ہیں, کھانا پینا سب دنیا کی طرح ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا, 50 سے 5 کروائیں جی, یہ ان کا ہم پر احسان ہے,
بالکل احسان ہے,
ہماری مدد فرمائی
جی بالکل.
ٹھیک ہے جی, یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ
جی,
تو اگر یہ حیات نہ ہوتے تو پھر یہ کیسے ہوتا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب جو ہے وہ اس دروازے سے نہیں گزرے تھے, موت والے ذرے کے نہیں گزرے تھے نا. ٹھیک ہے,
بالکل,
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے سے گزر چکے تھے. تو یہ جو ہے جو دیگر جو احادیث ہیں یہ ذرا اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ انہوں نے 50 سے جو ہے وہ 5 کروائیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, سرکار کا فرمان, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, فنبی اللہ حی یرزق, بس اللہ کے جو نبی ہیں نا وہ زندہ ہیں, اور یرزق اور انہیں رزق دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, ایک اور مقام پر فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون,
سبحان اللہ,
کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا, بس اس ایک آن کے لیے اس دروازے سے گزرنا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اپنے اشعار میں تو وہ یہی, یعنی احادیث کی روشنی میں یہ شعر.
سبحان اللہ, ایک اور مقام پہ بھی کہا تو زندہ ہے واللہ,
اللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے
والے. سبحان اللہ. جی کال لیتے.
میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی سے کوئی چیز بنواتے ہیں, آرڈر دے کے کہ مجھے یہ چیز بنا دیں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے ایڈوانس مانگ لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 50% ایڈوانس دے دیں تو میں یہ کام شروع کرتا ہوں. یہ ایڈوانس دینا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ میں نے ہاف پیمنٹ ایڈوانس کر دی اور ہاف پیمنٹ ڈلیوری کے بعد؟ بس یہ پوچھنا تھا. جزاک اللہ خیر.
آمین.
دیکھیں یہ جو نا سود نہیں ہے, سود کے لیے جو نا یاد رکھنے, سود اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا
جی
اور اسے انہیں نفع اٹھایا.
ٹھیک,
تو یوں سمجھنے ہم نے اپنے پیسے کرائے پہ دے دیے
آسانی کے طور
پہ. آسانی کے طور پہ نہ صرف یہی نہیں ہے, اور بھی چیزیں. تو یہ سود ہے.
ٹھیک,
اب یہ تو چونکہ ہمارے یہاں عرف بھی ہے, اب اگر ایڈوانس نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پابند نہیں ہوگا, یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو یوں بھی دیسے نے پھر دوسرا ہے کہ اجرت کا تو یہ قاعدہ ہے کہ سیٹ جو ہے وہ ملازم کو ایک ماہ پیشگی اجرت دے سکتا ہے، دو ماہ پیشگی اجرت دے سکتا ہے، جائز ہے یہ؟
صحیح،
سوٹ نہیں ہے یہ؟
ٹھیک ہو گئے، مرحبا. ویسے صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دے گا نہیں تو وہ کام شروع نہیں کرے گا، مجھے یوں لگتا ہے آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ جب بندے نے حامی بھر لیے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو بطور مسلمان، اب اگر اس نے ایڈوانس نہیں بھی دیا تو اب اس کو کام تو کرنا چاہیے نا جی. اب یہ تو نہیں نا جیسے ہو گئی بات، اچھا ایڈوانس دے دیں گے جب پیسے، یہ بھی راضی ہو گیا ٹھیک ہے بعد میں دے دیں، اچھا بعد میں جب آئے تو بولا بھائی آپ نے تو پیسے نہیں دیے، ایڈوانس نہیں دیا تھا، تو آپ کچھ دیتے تو کام شروع ہوتا نا، سامان آتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، اس طرح کرتے. تو جب بات کہہ دیا ہے اس نے کہ میں یہ کام آپ کو کروں گا یا چیز دوں گا، تو پھر وقت کے اوپر وہ ڈلیور بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض وقت سب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اس وقت پر ڈلیور نہ کیا جائے تو پھر وہ اہمیت کھو دیتی ہیں.
ہاں جیسے دعوت کا کھانا،
دعوت کا کھانا بالکل 100% ایسی بات ہے.
اس میں میں عرض کروں
جی
کہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کیٹرنگ والے جو بھی ہوتے ہیں، جو اس طرح کے اجرت پہ کھانا بناتے ہیں، جو بھی چیزیں بناتے ہیں
جی،
سمجھے یہ ایک طرح سے بھٹی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہم نے تو خالی آرڈر دے کے نکل جانا ہے.
صحیح،
اصل مسئلہ ان کا ہے، یہ آزمائشوں سے گزر چکے ہوں گے، ان کو ایسے تجربات ہوں گے کہ ان کو بعض لوگوں نے آرڈر دیے ہوں گے، ٹھیک ہے انہوں نے ایڈوانس نہیں لیا، انہوں نے آرڈر دیا، انہوں نے آرڈر لیا، انہوں نے کام شروع کیا، پھر ماں بدوروں نے منع کر دیا، نقصان کس کا ہوا؟
انہیں کا ہوا،
ان کا ہوا نا.
ایسا ہی
تو اس لیے جو ہے نا اب یہ کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہمیں کچھ ایڈوانس تو
نہیں، ایسا بالکل،
تاکہ
جی
یہ جو ہے نا تاکہ جس نے آرڈر دیا نا یہ بندہ پابند ہو،
پابند رہے. نہیں بالکل ٹھیک بات.
اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جہاں جان پہچان ہوتی ہے، جہاں پتا ہوتا ہے نا کہ ان کو کہ بھائی یہ اپنا پکا بندہ ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا، ایک تجربہ ہے، جانتے ہیں، اس سے پھر ایڈوانس نہیں لیتے، یہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے کر دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور جہاں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پھر یہ کرتے ہیں. اچھا پھر جہاں جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو نا آدھا دے کے بھی نکل جائے تو پورا لیتے ہیں.
صحیح.
اور وہ ذرا اس پر کنڈیشن ہے اور وہاں جیسے حالات اور جیسا سامنے بندہ.
مرحبا.
البتہ اگر جان پہچان والا ہے اور سب کچھ ہے، ٹھیک ہے اوکے بندہ ہے، سب کچھ کہہ رہی آرڈر دیتا ہے، پکا دیتا ہے، بعد اسے ایڈوانس وہ نہیں دے سکا، آپ جانتے ہیں کہ یار یہ دے دے گا سب کچھ، اوکے دے دیتا ہے ٹائم پر، تو اب جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے کہ اس کا کام کر دینا چاہیے.
مرحبا.
کہ آپ کے پاس ایسا تو نہیں نا کہ ہاں اگر آپ بالکل ایسے ہی ہیں کہ آپ نے جو ہے نمک کا ایک چمچ بھی جو ہے نا اس کے پیسوں سے خرید کے ڈالنا ہے، آپ کو اتنا نمک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو بازار کے بعد دیکھو کہ میرے پاس نمک کا دانا بھی نہیں ہے، آپ جو مجھے پیسے دیں گے نا تو اس کے لیے 1 کلو نمک نہیں لوں گا، چونکہ نمک کے 3 چمچ ڈلنے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، وہ 3 چمچ جو خرید کے لاؤں گا، ایسی کنڈیشن ہے تو پھر آپ سو بول دیں، پھر پیسے نہ دے تو پھر آپ ذرا کہ معذور ہیں کہ آپ کو پیسے ہی نہیں ہیں.
ایسا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو حامی نہ بھریں، میں کام کر دوں گا، آپ بول لیں بھائی اتنے پرسنٹ، جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ 80% آپ پیمنٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کا کام ہوگا، 70% آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ کا کام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کر دوں گا آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے اب جب حامی بھر لی کام کر دوں گا، اس بات پہ اگری بھی ہو گئے ٹھیک ہے پیسے بعد میں لے لوں گا، اب وہ جب وقت آیا ہے تو وقت کے اوپر بندے کو بالکل جو ہے وہ جھنڈی دکھا دینا، یہ تو بہت دھیانتی خیانت ہے نا. سر
یہ پتہ ہے کہ یہ لالچ، وہ لالچ جو نا وہ ویسے بری بلا ہے، وہ مرغیوں والا اپنے پڑھا ہوگا اسکول میں.
ہاں جی.
وہ انڈوں کے لیے نہیں اکثر پوری مرغی ذبح کر دیں، اتنے سارے انڈے ہو جائیں گے، یہ لالچ. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آرڈر بھی لے لیں گے
جی،
رات 7 بجے کا میرا آرڈر بھی لے لیں گے، کسی اور کا بھی لے لیں گے، فلاں کا بھی لے لیں گے، جس طرح بقرا عید میں ہوتا ہے نا گوشت پروش
جی،
سب کے جانور کا لے لیتے ہیں کیونکہ میں جو رہ نہ جاؤں. تو یہاں سے نا جب یہ جو اتنا ہو جائے، یہ جب اپنی جان سے جب زیادہ بوجھ لے لیتے ہیں نا
جی،
کہ بھائی اتنے چولہے ہیں، اتنے بندے ہیں، اتنے آپ کے پاس برتن ہیں، تو اب آپ نے جو نا وہ چادر پھیلا دی اپنے کچن سے زیادہ، تو اب ظاہر ہے کہ وہ چیز سمائے گی نہیں، اب وہ ہو نہیں پائے گا. جب ہو نہیں پائے گا تو اسے کیا ہوگا کہ بیلنس آپ کا آؤٹ ہوا. اچھا اب کیا ہوا کہ چونکہ آپ کہیں بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے، کہیں بھی نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے آپ نے کہیں آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، کہیں 15 منٹ لیٹ کر دیا، کہیں جو ہے وہ آپ نے جو ہے 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ہو جائیں گے بدنام، کہہ رہے ٹائم پہ نہیں دیتا کھانا.
ایسا ہی
یہ تو بعد میں پتہ چلے کہ بھائی اگلے نے 10 جگہوں کا آرڈر لیا ہوا تھا
جی،
اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ترکیب اتنی تھی ان کے پاس، گنجائش اتنی تھی اور گنجائش سے زیادہ آرڈر لیا، بعد میں پتہ چلے گا. اچھا اب بھی بندہ بدنام ہوگا، اس پہ بندہ رحم نہیں کھائے گا، کہے گا نہیں کہ چلو اتنا زیادہ آرڈر لے لے تو اس لیے ہوگا. نہیں نہیں بھائی اس کو بھروسہ نہیں کرنا, یہ آپ کا بھی آرڈر لے لے گا, میرا بھی لے لے گا, سب کا لے لے گا,
مروا دے گا,
ادھر پہنچے گا نہ ادھر پہنچے گا, مروا دے گا, مہمانوں کے سامنے ہم بے عزت ہوں گے.
درست فرمایا.
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسو سے پھر لوگ کھانا
نہیں بنواتے, ایسے
پھر یہ روتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا, کسی نے یوں کروا دیا, نظر لگ گئی. تو بھائی نظر کیا, جادو اور نظر کیا, خود آپ کی حرکت نہیں ہے کام کا, آپ نے خود نے اپنے پر جادو کر دیا, یوں سمجھے.
ایسی بات ہے, اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ بات کا نظر, یہ جو گاڑیوں والے ہیں نا, ان کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. یہ بھی کیا کرتے ہیں, ادھر سے بھی ایڈوانس لے لیں گے, ادھر سے بھی لے لیں گے, ادھر سے بھی کر لیں گے, ادھر سے بھی کر لیں گے, اور جہاں سے زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے وہاں سے لے لیں گے اور دوسروں کو لٹکا دیں گے. تو یہ انداز بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے آنیسٹی, امانت داری, دیانت داری اور بات کا جو ہے وہ پورا کرنا, کمٹمنٹ کا پورا کرنا, یہ ایک امتیازی حیثیت اور وصف ہے دین اسلام کی تعلیمات کے اندر. تو یہ ہونا چاہیے, اور جہاں یہ جو ہے وہ کم ہوگا تو وہاں پر ہمیں اس کا نقصان بھی ملے گا, دنیاوی طور پر بھی ہوگا, پھر اخروی طور پر بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پھر آگے ظاہر سی بات ہے, جب اس آپ موقع کے اوپر کسی بندے کو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے, جھنڈی دکھا دیں گے, تو بیچارہ پریشان ہوگا, اور خود بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ ہمیں پریشان نہ کریں, یہ اس کے چانس بھی پھر کیا ہیں, کم ہے, کم از کم باتیں تو چار جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ سنائے گا, کام جسے بولنے لال باتوں سے اپنے گھر کے جائے گا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں
جانشین میرا اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانے کے بعد ڈسپوزیبل دسترخوان کو پھینک دینا کیا درست ہے, اور یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کھانے کے بعد دسترخوان لپیٹنے کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دسترخوان بڑھائیے, اس میں کیا حکمت ہے؟
دیکھیں شگون جو ہے نا دو ہیں, یعنی فال لینا, تو ایک ہے کہ جب میں اگر یہ بولوں گا نا, یہ جملہ بولوں گا نا, تو یوں مسئلہ ہو جائے گا, تمہارا کام الٹا ہو جائے گا, اور میں یہ جملہ بولوں گا نا تو تمہارا کام اچھا ہو جائے گا. تو ایک وا غلط شگون اور ایک وا اچھا شگون. تو اسلام میں اچھا شگون لینا تو جائز ہے, اس لیے کہ دیکھیں کہ انسان کے جو نا وہ الفاظ جو نا یہ اہمیت رکھتے ہیں, الفاظ ایک سارا کھیل ہوتا ہے, الفاظ ہی کا ہے. بعض اوقات جو نا بندہ جناب خیریت سے ہیں, الفاظ ہی ہے نا, جناب خیریت سے ہیں, الفاظ ہی ہے نا, خالی یا خالی اسے میسج کر دیا, سامنے والا خوش ہو جائے گا, اچھا ٹھیک ہو, اس نے خالی یہ لکھ دیا ٹھیک ہو, اس سے تھوڑا کم, اب لکھا اس کو بالکل جو نا تو ٹھیک ہے, الفاظ تینوں کے معنی ایک ہی ہے, مانا ہے کہ مگر کیا تو ٹھیک ہے, اس کو جب یہ لکھیں گے تو اس کو محسوس ہوگا یار اس کو تمیز نہیں ہے, مجھے اس طرح لکھ دیا, تو وہ الفاظوں کا کہہ لے. تو دسترخوان بڑھائیے تو یہ ذرا ایک اچھا شگون ہے کہ یہ ہمارا دسترخوان جو ہے نا یہ اور بڑھے, یہ ختم نہ ہو, یہ ہمیشہ کے ہم سے جو نا روٹ کے نہ چلا جائے, روٹی ہم سے روٹ کے نہ جائے, یہ رہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ڈسپوزیبل جو برتن ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں ڈسپوزیبل جو کہتے ہیں اس کو, یہ اب اگر ہم ڈسپوزیبل برتن, ڈسپوزیبل دستر تو دھونے بیٹھیں گے تو خرچہ ہمارا زیادہ ہو جائے گا, ضرور اس کو ہم دھونے بیٹھیں گے کتنا پانی خرچ ہوگا. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ وہ ہمیں مہنگا پڑے گا دھونا. اچھا دوسرا یہ کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ون ٹائم یوز کرنے کی ہوتی ہیں, کہ اب ان کو دوبارہ یوز کریں گے تو اب جو ہے صحت کے لیے ان کا نقصان ہوگا, کہ چونکہ یہ بنی ایسی ہے کہ اب جو ہے نا وہ جو جراثیم اس پہ لگ چکے یا جو خرابی اس میں آ چکی وہ ریپیئر نہیں ہو سکتی, اس لیے ان کو اٹھا کے پھینکنے میں کوئی حرج نہیں ہے, علماء کرام اسے اجازت دیتے ہیں.
صحیح.
کہ یہ اسراف میں نہیں آئے گا.
جی کال لیتا.
میرا سوال یہ ہے کیا نیا جوتا چارپائی وغیرہ پہ رکھنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟
اللہ
نہیں, یہ تو نہ کوئی ہے ہی نہیں, سنا ہی نہیں, نہ پڑھا ہی نہ کہیں,
زندگی میں پہلی دفعہ سنا میں نے بھی.
البتہ یہ ضرور ہے کہ جوتا جو نا اس کی جگہ چارپائی نہیں ہے, چارپائی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے, چارپائی کے نیچے رکھنا چاہیے, نیا ہو پرانا ہو جیسا بھی ہو.
لڑائیاں ویسے کیوں ہوتی ہیں؟ اگر جوتا چارپائی بھی رکھنے سے گھر پہ لڑائی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے گھر میں یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟
تو اب جس کے گھر میں چارپائی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا,
میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کیوں ہوتا.
اب جو بندے سڑک پہ چل رہے ہیں, ٹکرا گیا, لڑائی ہو گئی, تو کہ وہ ادھر کو چارپائی لے کے گھوم رہے تھے, اس نے جوتا رکھا اور یہ ٹکرا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے نا. لڑائیاں ظاہر ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ عدم برداشت, کہ بندے کے اندر برداشت کی جو کمی ہوتی ہے نا, یہ لڑائی کا سبب بنتی ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ عدم برداشت. ہاں اگر بندے کے اندر برداشت آ گئی, سامنے والے نے اگر جھاڑ دیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر عدم برداشت ہے, اسے برداشت نہیں ہوا, وہ پھٹ پڑا, اس نے کر دیا کام, آپ برداشت کا مظاہرہ کریں, آپ جو ہے نا وہ طاقت کا مظاہرہ کریں, آپ بالکل ٹھنڈے رہیں, اس نے جو بڑبڑانا جو کرنا ہے اس کو کرنے دیں, بالآخر وہ چپ ہو جائے گا. ہاں اگر آپ نے کیا تو وہ مزید کرے گا, پھر آپ کو ہی غصہ آئے گا, تو یوں پھر لڑائی ٹھنڈ جاتی ہے.
جی
تو اگر دونوں طرف ٹھنڈا نہیں ہو سکتا, ایک طرف بھی ٹھنڈا ہو جائے نا, تب بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے.
یا مرحبا, ماشاء اللہ. جی کون؟
میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہاتھ میں تسبیح رکھنا ریاکاری ہے؟
انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کے دور میں تو نیتوں پر ہے. اب اگر کوئی تسبیح اس لیے رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بڑا نیک ہے, بڑا جو ہے وظائف کرتا ہے, بڑا جو ہے درود پاک پڑھتا ہے, اور یہ چیزیں ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ یہ تسبیح رکھنا اس کے لیے ریاکاری ہے, اور اس کی یہ نیت نہیں ہے, ویسے ہی رکھتا ہے, ایک عادت ہے, کہ اس لیے رکھتا ہے کہ چلو یہ تسبیح ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا کہ یار میرے ہاتھ میں کچھ ہے, تو یہ اس لیے کہ میں اس کو استعمال کروں, میں جو ہے وہ ذکر اللہ کروں, تو اب یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے.
ٹھیک ہو گیا. ایسا بھی ایک تعداد ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ ہمیں بے حساب دے رہا, اللہ نے جو ہے نا وہ اور ایسی ہمیں انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو شاید ہم رقم دیکھ کے بھی خرچ کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے آنکھ ہے تو پیسے دے کر آپ نہیں آنکھ نہیں لگوا سکتے, آپ کان ہے, سماعت ہے, یہ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جو سینسز اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں, اور یعنی انسان کا اپنا جسم ایک کیا ہے, پوری باڈی ایک جہان جو ہے وہ آباد ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں جو ہے وہ اتنا بے حساب دیا ہوا ہے, بڑی اس نے مہربانی فرمائی ہے, تو ہم کیوں یہ جو ہے نا وہ سو سو مرتبہ گن کے پڑھیں, تو یہ تسبیح رکھ کے پڑھیں, تو جناب چیے رکھ کے, تو شمارے رکھ کے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں, تو گٹھلیاں لے کے پڑھ رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ بس ٹھیک ہے بھائی, پڑھتے جائیں بھی, چلتے جائیں جی, کرتے جائیں.
دیکھیں کہ احادیث کریمہ میں درود پاک کی فضیلت جو آئی ہے مختلف آئی ہے نا. تسبیح فاطمہ
جی
ایک مقررہ تعداد ہے نا.
جی
اچھا, اور بھی اوراد و وظائف اور بھی دعائیں مقررہ تعداد ہے نا.
اچھا جی.
نماز مقرر ہے نا, رکعتیں مقرر ہے نا, کوئی بولے نہیں ہے میں ایک رکعت میں تین سجدے کر لوں, نہیں ہے میں دس سجدے کر لوں, عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی, تو مقرر ہے نا. تو دیکھیں چابی کے دانت کم ہو یا زیادہ, تالا نہیں کھلے گا. یا میں نے سنا تھا شجرہ تلے میں مثال دیے اوراد و وظائف کے حوالے سے, کہ چابی کے دانت کم ہو یا زیادہ تالا نہیں کھلے گا. اگر آپ نے ایک دانت بڑا بھی دیا, حالانکہ آپ نے تو اضافہ کر دیا, وہ تالے نہیں کھلنا. اس لیے جو چیز مقرر ہے نا ان کو مقرر رہے. البتہ اب جیسے درود شریف ہے, آپ نے جو نا نیت کی وہ مجھے روزانہ ہزار بار درود پاک پڑھنا ہے,
صحیح.
اب آپ نے ہزار بار پڑھ لیا نا, اب آپ تسبیح رکھ دیں جیب میں, پڑھیں بغیر اس کے, کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, کوئی بھی جیسے کلمہ ہے طیبہ, آپ نے مقررہ تعداد کے مطابق پڑھ لیا. دیکھیں تعداد مقرر کرنا یہ ضروری ہے, اگر تعداد مقرر ہوگی تو آپ پابند رہیں گے, اگر مقرر نہیں ہوگی نا تو پھر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, تو زیادہ تو اچھا ہے, کمی نہیں ہونی چاہیے.
ایسے آپ کا کیا معمول ہے قرآن کریم کی تلاوت کا؟ آپ نے کیا مقرر کر رکھا ہے روزانہ اتنی تلاوت میں نے کرنی؟
تو وہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کا اپنا ہوتا ہے, وہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے نا.
آپ بتا دیں گے کئی لوگوں کو ترغیب ملے گی سبحان اللہ.
دیکھیے بعض صورتیں ہوتی ہیں, بندے کو چاہیے کہ وہ پڑھے روزانہ, جیسے میں سورہ ملک ہمارے دینی ماحول میں پڑھی جاتی ہے روزانہ, پڑھے روزانہ. اس طرح جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تعداد مقرر کریں تو اس میں فائدہ ہے, اس کے لیے یہ خود بھی پابند رہے گا اور ایک اس کی عادت بنے گی, جب وہ تعداد مقررہ تعداد پوری ہو جائے پھر وہ پڑھے. فرائض ادا کر لیے, تلاوت کے حوالے سے بھی یہی ہے, فرائض ادا کر لیے اب نوافل پڑھے, کس نے منع کیا؟
سبحان اللہ, مرحبا, بڑی
پیاری. اللہ کریم جو ہے وہ خوب سے خوب ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں ریا سے بچائے,
آمین. میں نے کچھ وقت خلیفہ امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے, اور سفر میں بھی جو ہے نا وہ میں ساتھ, مجھے سعادت ملی ہے, مہربانی فرمائی, مجھے سفر میں ساتھ قبول فرمایا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خلیفہ امیر سنت جب تک اپنے وظائف پورے نہیں کر لیتے روزانہ کے, تب تک جو ہے یہ اپنے بستر پر آتے نہیں, آرام نہیں فرماتے. اور پھر اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے معمول ہے, سفر ہے, حضر ہے, اس کو بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ چیزیں ہمیں بھی نیکی کی طرف کیا ہے ترغیب دلاتی ہیں. اہل اللہ کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں اور ان کی بات جب سنتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے الٹیمیٹ طور پر وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں نیکی کا جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں بولیے یاد کی جانب بندے کی کیا ہو جاتی ہے, ایک لو لگ جاتی ہے اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کی جانب ایک بندے کا جو ہے یہ دھیان جاتا ہے. تو میرا بھی مقصد سوال کرنے کا یہی تھا کہ ماشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات بھی چلے بتاؤں, سفر کی بات آ گئی ہے تو ہم مرکز اولیاء لاہور میں خلیفہ میر سنت کے جو ہے وہ ساتھ تھے اور بعد یوم سید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ انتقال کے بعد خلیفہ میر سنت نے جو ہے نا وہ حاجی عفور صاحب کی طرف سے تھا کہ عاشقان رسول جو ہے وہ تعزیت کرنے کے حوالے سے یوں ان کا ایک ذہن ہے, تو آپ نے جو ہے وہ پھر لاہور کا سفر اختیار فرمایا اور مجھے بھی اس سفر میں جو ہے وہ ساتھ جانے کی سعادت ملی. تو ان کا اندازہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں, تو سحری کر رہے تھے تو میں بھی اٹھ گیا تھا الحمدللہ, تو میرا ویسے نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی, تو میں نے موبائل نکالا, میں نے کہا صاحب آپ سحری کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس کو جو ہے نا وہ ہم لائیو کرتے ہیں آپ کے پیج پر, تو عاشقان رسول دیکھیں گے ذہن بنے گا نفلی روزہ رکھنا چاہیے, کہیں ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی رکھ لے تو جو ہے وہ ثواب کھڑا ہو جائے گا. تو یوں عرض معروض کر کے بالآخر پھر جو ہے وہ اجازت ملی, وہ لائیو بھی ہو گیا, بات چیت بھی ہوگی اور نیت بھی آ گئی کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ تو میں بھی روزہ رکھوں گا کل کا الحمدللہ, اس طرح کا ایک یہ بھی سلسلہ کار ہو گیا. اور پھر جب وہ لائیو اینڈ ہوا تو پانچ منٹ کا میرا خیال ہے 5-7 منٹ جو ہے وہ باقی تھے, تو مجھے خلیفہ میرے نے فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھ لیں, تو میں نے عرض کی, میں نے کہا جی میں مجھے یوں مسئلہ جو ہے بھوک مجھے جو ہے نا وہ لگ جائے گی اور بہت ہیلتھ ایشو ہے ایک, تو یوں ڈائبٹک پیشنٹ کو ہو جاتا ہے مسئلہ, تو مجھے فرمایا کہ نہیں بھوک نہیں لگے گی آپ کو. اچھا مزے کی بات بتاؤں, پھر آپ جتنا ٹائم باقی تھا اس میں میں نے بھی جو کرنا تھا وہ کر لیا کھا لیا اور پھر سارا دن مجھے بھوک نہیں لگی. پھر میں نے عرض کی انہیں عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے یا اس کے بعد عرض کیا, میں نے کہا سب کاش میں آپ کو صبح یہ بھی کہتا پیاس بھی لگتی ہے تو پیاس کا بھی آپ دعا فرماتے تو خیر والا معاملہ ہو جاتا, تو بھوک دوبارہ مجھے نہیں لگی تو پیاس دوبارہ لگی, لیکن الحمدللہ مشقت گزر گئی لیکن وہ جو عبادت کی ایک سعادت مل گئی نفلی روزہ رکھنے کی اللہ پاک کی رحمت سے صالحین کی قربت سے یہی بندے کو فائدہ ملتا ہے کہ اس کا نیکی کرنے کا ذہن بنتا ہے, اللہ ہمیں یوں ہی نیکیاں کرنے والا بنائے. اور جو مقتدا بھی ہوا ہے سب اسے اپنی نیکی بتانے میں اچھی نیت اگر اس کی ہے تو اس کو جو ثواب ہی اس کا ملے گا کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں بتا رہا ہے, جیسے ہم امیر سنت کا انداز جو ہے وہ بتاتے ہیں.
دیکھیں صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے چھپانا بھی ثابت ہے
جی,
اب جس کو اختیار کرنے اور وہی کہ ان والا اعمال و نیت,
سبحان اللہ اعمال دار و مدار نیتوں پر ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی حدیث پاک کی شرح میں, آپ فرماتے ہیں کہ جو مقتدا بھی ہے یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے اعمال جو ہے وہ لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کا نیکیوں کی طرف جو ہے وہ ذہن بندھنا چلا جائے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرمائے. آمین. دیکھیں اصل میں بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا جو ہے نا
جی,
بزرگوں کو ان کو فالو کرنا, اہل اللہ ان کی کتاب ان کا مطالعہ کرنا, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بزرگوں کو جو مطالعہ کرتا ہے نا تو اب کیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھنے سے, ان کے اخلاقیات پڑھنے سے, ان کا شریعت پر عمل کرنا یہ پڑھنے سے, ان کا قرآن و حدیث پر جو ہے نا وہ کہ کتنی پختگی ہے یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا پڑھنے والا یہ بھی جو ہے نا بالکل قرآن و شریعت کا پابند ہو جاتا ہے کہ یار مجھے بھی جو ہے نا قرآن پر عمل کرنا ہے, مجھے بھی جو ہے نا وہ حدیث پر عمل کرنا ہے, تو یہ دیکھا ہے. تو لہٰذا بزرگوں کی سیرت جو ہے نا یہ ضرور پڑھا کریں.
مرحبا.
کہ اس سے جو ہے نا عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے قرآن و سنت پر.
سبحان اللہ.
اگر کوئی گناہ ہو بھی کیا تو کیا ہے کہ ایسے بعض واقعات ہیں انہوں نے کس طرح توبہ کی, تو یوں کہ یوں توبہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب بعض بزرگوں نے راہ خدا میں جو ہے نا وہ اتنا یعنی صدقہ کیا, آپ دیکھیں کہ صدقے کے فضائل ہیں قرآن شریف میں بھی ہیں احادیث کریمہ بھی ہیں, کیا ان فضائل کو سن کر کتنے لوگ صدقہ کرتے ہیں, کتنے کرتے ہیں؟ اب کیا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ فلاں نے بھی کیا, فلاں بزرگ نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے بھی کیا, تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ اب کیا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا
جی
قرآن حدیث میں جو فضائل پڑھتا ہے صدقے کے فضائل, مثال دے رہا ہوں میں, یا عبادت کا کوئی پڑھتا ہے دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار یہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے میں نے فرض ادا کر لیا, مگر جب وہ اہل اللہ کے واقعات پڑھتا ہے, صالحین کے واقعات پڑھتا ہے, تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. کہ انہوں نے تو کیا ہے,
تھریٹیکل کے ساتھ پریکٹیکل جب اٹیچ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کا ایک
اصل لحاظ آ جاتا ہے. بالکل, تو لہذا صالحین کا جو ہے نا ان کا مطالعہ نہ چھوڑیں, ان کے واقعات پڑھیں, انشاءاللہ اللہ قریب ان کی برکت سے جو ان کے جو مطالعہ اس کو دیکھنے کی برکت سے, ان کی سیرت کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو قرآن حدیث کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریم, اور صحیح سمجھیں گے قرآن حدیث.
کیا بات ہے, اللہ ہمیں اچھی یوں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کھلتے نئے ہر دن دن ابواب.